الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ملك درود بجي محمد وعلى محمد پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں امام باقر علیہ السلام کے حقیقی شیعوں میں سے قرار دے اور روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے صلوات دوم بلندتر بھیجیں اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کی نماز اور آپ کے اعمال اور آپ کی عزاداریاں امام زمانہ کے طفیل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں صلوات سوم بلندتر بھیجیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت پرسوز کے عنوان سے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے یہ تین روزہ ذکر امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ جو عاشقان امام مہدی کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور اس میں آج چونکہ روز شہادت ہے امام باقر علیہ السلام کا اسی وجہ سے ان کی سیرت سے ہم امام عصر علیہ السلام سے متعلق اقوال کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ہونے کے ناطے ان کے محب اور پیروکار ہونے کے ناطے یہ ناطے ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کی سیرت کا احیاء کریں ان کی سیرت کو زندہ کریں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی سیرت سے الہام لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان کے نور سے منور کریں کہ جس کا پہلا اور ابتدائی مرحلہ یہی مجالس ادا ہیں محفل میلاد ہیں کہ جو ان کی محبت میں ان کی معرفت میں ان کی اطاعت میں ان کی ولایت سے وابستگی کے عنوان سے اور اس اعلان ولایت و اقرار ولایت اور اظہار ولایت کے عنوان سے ہم اور آپ سال کے مختلف ایام میں ان محافل و مجالس کو منعقد کرتے ہیں اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہر امام کی ولادت و شہادت پر ان کی سیرت سے متعلق محققہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے تاکہ نوجوان نسل کے جس تک یہ میسج نہیں پہنچا ہے وہ پہنچ سکے الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ کیا اور ہمارے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت ڈالی سورہ توبہ کی مشہور و معروف آیت کے جس میں ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس پر کئی حوالے سے گفتگو کی جا چکی ہے اور آپ نے مختلف علماء سے اس پر گفتگو سماعت کی ہوگی صرف ایک زاویے سے اس آیت کونو مع الصادقین کے عنوان پر چاہتا ہوں کہ کچھ نکات کو آپ کی خدمت پیش کروں اور پھر سیرت امام باقر علیہ السلام اور پھر ذکر امام زمانہ کے عنوان سے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حکم کلی ہے جب حکم کلی ہوتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کلی ہوتی ہے لیکن اگر حکم مقید ہو حکم میں قید اور شرط ہو تو پھر اس کی اطاعت بھی مشروط اور مقید ہوتی ہے مثلا میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ بیٹا گھر میں جو بھی مہمان آئے اس کا اکرام اس کی تعظیم کرنا حکم کلی ہے کوئی قید کوئی شرط نہیں مطلق حکم ہے جب مطلق حکم ہے تو اطاعت بھی مطلق ہے کوئی بھی میرے گھر میں آئے گا تو میرے حکم کے مطابق اس کا اکرام کیا جائے گا اس کی تعظیم کی جائے گی لیکن اگر اس میں شرط لگا دی جائے کنڈیشن اپلائی کی جائے مقید کر دیا جائے اس حکم کو کہ بیٹا اگر کوئی مومن مہمان آئے تو اس کی عزت و تکریم کرنا اب چونکہ حکم مقید ہو گیا اب اس کی اطاعت بھی مقید ہو گئی یاد رکھیے گا خداوند عالم نے دونوں طریقوں سے قرآن کریم میں احکام کو نازل فرمایا کہیں مطلق صورت میں اور کہیں مقید صورت میں اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ دنیا ایک کو سچا کہہ رہی تھی، اللہ کہہ رہا ہے ان کے علاوہ بھی 13 اور سچے ہیں، جب ان کو ملاؤ گے تو حقیقت پتہ چل جائے گی. اس لیے کہ پہلے سچے کو اس لیے منوانا تھا، پہلے صادق کا ڈنکا اس لیے دنیا کے سامنے لانا تھا، پہلے کا سکہ اس لیے بٹھایا گیا تاکہ جب پہلا سچا معلوم ہو جائے گا تو اس کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ غدیر خم کے میدان میں نظر آئے گا وہ بھی سچا کہلائے گا. وہ چادر کے نیچے جن کو جمع کرے گا، جن سچوں کو تحت قصہ لے آئے گا، وہ بھی ان کی بھی سچائی شخص اور معین ہوتی چلی جائے گی. لہذا پہلا سچا معین ہو جائے گا تو آخری سچا بھی معین ہو جائے گا. لہذا کون اماد ساتھ دیکھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. زندگی کس لمحے میں، جب ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کریں، بوریا بستر مسجد میں لا کے ڈال لیں؟ نہیں. بچی کی شادی ہو جائے، حج کرائیں، اس کے بعد پھر نہیں. محرم آ جائے، محرم کی پہلی محرم سے لے کر اور 8 ربیع الاول تک کون اماد صادقین امام حسین کے ساتھ ہو جائیں؟ ہرگز نہیں. امام باقر کی شہادت کا دن آئے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا دن آئے، ایک دن جو ہے چند گھنٹے حضرت مسلم بن عقیل کو دے دیے، کچھ گھنٹے امام باقر کو دے دیے، ہرگز نہیں. کون اماد صادقین ہو جاؤ، مطلق حکم ہے. نہ گھنٹوں کی بات کی ہے، نہ دنوں کی بات کی ہے، نہ ماہ و سال کی بات کی ہے، نہ جوانی کی بات کی ہے، نہ بڑھاپے کی بات کی ہے. جب مطلق حکم ہے تو پھر اطاعت بھی مطلق ہے. کون اماد صادقین، یہ نہیں کہا کہ مرد ہو جائے، عورت ہو جائے، جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، نہیں. جو بھی دائرہ ایمان میں آ جائے گا اس کے لیے سچوں کی اطاعت اور سچوں کی معیت اس پہ ضروری ہو جائے گی. بس یہ کسی زندگی کے کسی مرحلے کا مسئلہ نہیں ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے. لہذا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلی ربیع الاول سے لے کر مثلا چند ایام کے لیے رسول اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا شب 18 اور شب 19 سے لے کر جو ہے وہ 21 رمضان تک مولا علی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ ہماری قیود و شروط ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تمہاری پوری زندگی معیت اہل بیت کے سائے میں گزرے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ان ہستیوں میں سے کہ جن کو صادقین کہا گیا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. آپ پانچویں امام اور ساتویں معصوم ہیں. 57 ہجری میں آپ نے آنکھیں کھولی. ہر امام من جانب اللہ ہونے کے ناطے، معصوم ہونے کے ناطے، علم لدنی رکھنے کے ناطے، منصب تبیین و تشریح و تبلیغ اسلام و رکھنے کے ناطے، اس پر لازم و فرض و واجب ہے کہ وہ دین کی حقیقی صورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. کل سلجھ بازار مجلس سے جس میں تفصیل سے میں گفتگو کر چکا ہوں، صرف چونکہ مومنین کی سماعت سے نہیں گزری تھی، کچھ نکات وہاں سے اخذ کرتے ہوئے آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، تاکہ جو میرا موضوع ہے امام زمانہ کا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں، تاکہ ہمارا 3 روز کا جو پروگرام ہے ذکر امام زمانہ، وہ اس کا عنوان بھی صادق آ سکے، اور جو مجلس آج شہادت کی ہے ہم اس کے ذریعے سے بھی اپنی ایمان کی جلا کا انتظام کر سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہر امام نے اپنے بعد والے امام کے لیے راستہ ہموار کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک معصوم جو ہے چلا جائے اور اپنے سے بعد والے معصوم کی اطاعت کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے کوئی زمین ہموار نہ کرے. نہیں، یہ نقص کہلائے گا، اور نقص ائمہ کے کام میں تصور نہیں کیا جا سکتا. لہذا ائمہ کے جو مناسب تھے، ان مناسب میں سے ایک منصب اور ایک اہم ترین کام یہ کہا تھا کہ ائمہ اپنے بعد والے آنے والے ائمہ کی ولایت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ایک ہی ہے. دوسرا یہ کہ دین کی حقیقی صورت کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا. اس لیے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ دین کی حقیقی صورت کو مسخ کر دیا گیا، اور نوبت یہ آتی کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو نعوذ باللہ باغی اور خروج کرنے والا اور بادشاہ وقت کے خلاف قیام کرنے والا تصور کرتے ہیں اور گردانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آئمہ کی کوشش یہ رہی، امام سجاد علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اس قیدی بننے کے باوجود، اسیر ہونے کے باوجود، آپ نے ولایت کو، آپ نے دین کو، آپ نے آنے والے امام کی اطاعت کا زمین کی زمین ہموار کی ہے. حضرت امام باقر علیہ السلام کی زندگی بھی بعین نہیں ایسے ہی ہے. امام سجاد کی شہادت کے بعد جب آپ منصب امامت فائد ہوئے تو آپ کے ذہن میں ہوگا امام باقر کا سن کربلا میں 4 سال کا تھا، 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے. آپ بچشم دید گواہ ہیں واقعات کربلا کے، اور بہت سے تواریخ میں آپ سے روایات بھی نقل کی گئی ہیں کہ امام سے، کہ امام نے کربلا سے متعلق گفتگو کی ہے. اور پھر امام کے دور میں بنو امیہ کمزور پڑ رہے تھے، بنو عباس پرورش پا رہے تھے، اور امام صادق کے دور میں یہ مرحلہ بہت کھل کے سامنے آیا، اور پھر ہوا یہ کہ بنو امیہ منقرض ہو گئے، ختم ہو گئے، بنو عباس نے اس کی جگہ لی. اس موقع پر امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام نے کوشش کی کہ بہترین فرصت ہے اور اس فرصت سے استفادہ کیا جائے اور مذہب علوم آل محمد کا راستہ ہموار کیا جائے. یہاں تک کہ آپ روایات میں قال الباقر اور قال الصادق کے الفاظ بہت زیادہ پائیں گے، کیونکہ آئمہ کو یہ موقع ملا کہ وہ کھل کر دین کی حقیقت کو بیان کر سکے. امام کے بہت سارے اقوال ہیں، لہذا چاہتا ہوں پہلے وہ اقوال عرض کر دوں اور پھر آخر میں امام زمانہ سے متعلق اور ولایت امام زمانہ سے متعلق جو گفتگو ہے وہ آخر کے لیے رکھوں گا، تاکہ جو ہے اسی سے پھر مصائب کا ربط دیا جا سکے. امام اپنی زندگی میں دین کی حقیقت کو بیان کرنے والا ہے، اور جب جہاں جتنا امام کو موقع ملا امام نے اس چیز کو بیان کیا ہے. کچھ اقوال میں یہاں پر تحریر کر کے لایا ہوں، اگر آپ کا درود کا سہارا ہو جائے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں. چونکہ امام مسجد کا مولوی نہیں ہوتا ہے، مسجد کا مولوی نہیں ہوتا، امام کائنات کا امام ہوتا ہے، شجر و حجر و کا امام، ارض و سما کا امام ہوتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہوتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا ارتقاء امام کی معرفت کے سائے میں تکمیل تک پہنچتا ہے. یعنی امام کی جو ولایت تکوینی ہے، یاد رکھیے گا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بغیر آئمہ کے خدا نہیں مل سکتا، خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو. خدا سے ملنے کے دو انداز ہیں، یقیناً خدا سننے کے لیے محتاج نہیں ہے کہ آپ آئمہ کا سہارا دیں، واسطہ دیں یا نہ دیں، خدا سنے گا، خدا سنے گا، سب کی سنتا ہے. اس میں شیعہ اور غیر شیعہ، امامی اور غیر امامی، ولایتی اور غیر ولایتی، تقلیدی اور غیر تقلیدی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے مسائل حل کرتا ہے. لیکن جو اس کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے، ما یحتاج ہے، جس کی اسے ضرورت ہے، وہ اسے اسی چینل ہی کے ذریعے سے ملے گا جسے ولایت کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ سے رابطہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سے واسطہ جوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہ آ جائے کہ اہل بیت ہوں گے تو اللہ سنے گا، اہل بیت ہوں گے تو اللہ دیکھے گا. نہیں، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے، لیکن جس چیز کی مجھے اور آپ کو یا تمام انسانیت کو حتیٰ جانوروں کو ضرورت ہے ان کے ارتقاء معنوی کے لیے، جس حد تک بھی ان میں ظرفیت موجود ہے جانوروں میں، میں معمولاً انسانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ صرف ولایت ہی کے چینل سے انسانوں کو نصیب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور چینل نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اس ولایت تکوینی اور تشریعی کے تحت آئمہ طاہرین علیہ السلام کو در حقیقت ولایت کے ذریعے سے یہ میدان دیا ہے کہ تمام مخلوقات آپ سے رجوع کرے اور اپنے ما یحتاج کو اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے چینل سے بذریعہ و بتوسط آل محمد عرض کرتے ہوئے اپنے سفر معراج کو جاری و ساری رکھے۔ لہذا آئمہ طاہرین علیہ السلام ہر دور میں حقیقت کو واضح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا امام باقر کی زندگی میں بھی آپ کو یہ عنصر نظر آئے گا کہ امام کے مختلف قسم کے ارشادات ہیں، اجتماعی بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، سوشل ایشوز کو بھی امام نے ڈسکس کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جس وقت گھمبیر ہوتا جا رہا ہے وہ ہے تربیت کا مسئلہ، تربیت اولاد کا مسئلہ، ایک طلاق کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، رشتوں کا مسئلہ۔ آئمہ طاہرین نے کیا ان کی طرف رہنمائی نہیں کی ہماری؟ کی ہے۔ آئمہ طاہرین نے کیا احکامات صادر نہیں کیے؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آئمہ کی تعلیمات سے موجودہ مسائل کا حل نکالیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ معرفت کے لحاظ سے امام جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اب امام کو موقع ملا ہے کہ امام حقیقت دین کو، معارف اہل بیت کو، تعلیمات آل محمد کو بیان کر سکے۔ امام فرماتے ہیں کہ معرف اللہ من عصا ہو۔ اب اس زمانے میں کیا تھا کہ یزید نے ایک جبریہ گروہ ایجاد کیا تھا کہ میں تو مجبور تھا، کیونکہ قدرت خدا میں لکھا ہوا تو لوح محفوظ میں، لہذا میں نے اگر حسین کو قتل کروا بھی دیا تو کیا ہوا۔ اس قسم کے عقائد، منحرف عقائد جو ہیں وہ ڈالے جا رہے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، آج تشیع کو جن منحرف عقائد کا سامنا ہے، یہ وہی عقائد ہیں کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا تھا۔ لیکن آج امام زمانہ سے مقابلے کے لیے، امام زمانہ کے انقلاب کو روکنے کے لیے، انہی منحرف اور باطل شدہ اور دفن شدہ عقائد کو آج بہت سے امامے والے اور بہت سے ٹوپیوں والے ملا مولوی اور بہت سے ذاکر انہی باطل عقائد کو انہی ممبروں سے امام حسین تشیع کا نام لے کے بیان کر رہے ہیں۔ مرجعہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ رکھ لو، نعرہ لگا لو، ماتم کر لو، جی صرف نظر نیاز دلا لو، امام ضامن باندھ لو، صرف نماز پڑھ لو، سارے کام ہو جائیں گے تمہارے، صرف جو ہے عقیدہ رکھ لو اور اس کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مرجعہ تاریخ میں آئمہ نے دفن کر دیا۔ آج اسی مرجعہ کو تشیع کی صورت میں، تشیع کے لباس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سارے عقائد ہیں، مفوضہ کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات جو ہیں وہ اہل بیت کو دے دیے، سونپ دیے، خود الگ سے جا کے بیٹھ گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ممبروں سے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، باطل عقائد بیان کی جا رہے ہیں۔ امام اس دور میں کہ جب یہ تصور تھا کہ خدا کی شناخت اور خدا کی معرفت ایک جبری عقیدے کے تحت لوگوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی تھی کہ انسان مجبور ہے، انسان لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تحریر کا پابند ہے، لہذا امام نے کہا کہ معرف اللہ من عصا ہو، جس نے بھی اللہ کی مخالفت کی، عصیان کیا، معصیت کی، گناہ کی، اس نے اللہ کو سرے سے پہچانا ہی نہیں۔ یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عام انسان کی زندگی میں یہ لمحے آتے ہیں کہ جب تم گناہ کرو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اطراف میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, خصوصاً شادیوں میں یہ مرحلہ بہت درپیش آتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ, متدین لوگ, دیندار لوگ, عزاداری کرنے والے لوگ شادی کے موقع پہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی ہی عزت و ناموس کو فیشن کے نام پر, بینکویٹ کے نام پر اور جدید لباس کے نام پر لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ارے مولانا مجلس تھوڑی ہو رہی ہے, شادی ہے زندگی میں ایک دفعہ شادی ہوگی, یہاں پتہ چل جاتا ہے آپ کتنے ایمان کے. امام فرد ما عرف اللہ من ایسا ہو, ایمان کمزور ہے تمہارا. تم سمجھتے ہو کہ اگر جو ہے میں نے اسلامی اقدار کی پابندی کی, اسلامی احکام کی پابندی کی, لوگ چلے جائیں گے, لوگ ناراض ہو جائیں گے, جبکہ آئمہ کی کھلی تعلیمات ہیں, واضح تعلیمات ہیں کہ مخلوق اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا. اللہ کو ناراض کرو, مخلوق کو خوش کرو, وہ مخلوق کبھی خوش نہیں ہو سکتی. امام فرما رہے کہ خدا کو پہچانو, پہلا قول یہ. پھر فرمایا کہ من حسنت نیتہ زید فی رزقہ. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہر ایک کی پرابلم آج گھر کی کیا ہے, رزق, انکم, آپ کی تنخواہ, ہر ایک پریشان ہے. خواہشات ہم نے دامن بہت زیادہ پھیلا لیا ہے, جو انکم ہے ہماری, جو تنخواہ ہے وہ کم ہے. اب جو تنخواہ محدود ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے اس سے یہ جو دامن پھیلا ہوا ہے خواہشات کا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اب ہر شخص پریشان ہے, مولانا تعویذ, مولانا دعا, کبھی علم, کبھی تابوت, کبھی شب روزہ امام حسین علیہ السلام, کبھی کچھ کبھی کچھ, ہر ایک پریشان ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج تمہیں ایک نسخہ بتاؤں اور یہ نسخہ تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے, نہ کسی ملا کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی دائچہ بنانے والے کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی ایرے غیرے کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی عامل کی ضرورت پڑے گی. اب ہم لوگ کیا ہے کہ اپنی, چونکہ آئمہ اصلاح عمل کے ذریعے سے چاہتے ہیں, اصلاح فکر کے ذریعے سے چاہتے ہیں آئمہ کہ ہمیں عمل کی طرف دعوت دیں تاکہ جب ہم اچھے ہوں گے, ہماری نیت اچھی ہوگی, ہماری سوچ اچھی ہوگی, ہم پازیٹیو تھنکنگ کریں گے تو خود بخود سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اب امام کا اگر یہ قول مائنڈ سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کا عظیم ترین قول تصور کیا جا سکتا ہے, دنیا کا عظیم ترین قول. ایک پیس والی زندگی, پر امن زندگی, خوشحال زندگی جس میں رزق فراوانی ہو, آپ کہیں پریشان نہ ہوں. امام کہہ رہے ہیں من حسنت نیتہ زید فی رزقہ. تم رزق کے لیے پریشان ہو, تم روزے کے لیے پریشان ہو, تم چھوٹی چھوٹی حاجات کے لیے پریشان ہو, ادھر ادھر چکر لگا, تو امام کہتے ہیں اگر تم اپنی نیت کی اصلاح کر لو تمہارے رزق کی برکت کی ضمانت میں لیتا ہوں. یعنی امام جو یہ کہہ رہے ہیں, یعنی یہ ضمانت میں لیتا ہوں, یہ میرے الفاظ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام جو کہہ رہا ہے وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, کائناتی حقائق کو بیان کر رہا ہے امام. یہ شاعر کا مصرع نہیں ہے, قافیہ نہیں ہے, یہ خطیب کے جملے نہیں ہیں, یہ قافیہ سجائی نہیں ہے, یہ مسجع گرائی نہیں ہے کہ امام ادھر ادھر سے چند جملے جمع کر من حسنت نیتہ زید فی رزقہ کہ ایک شعر بن جائے, استغفر اللہ, ہرگز نہیں. امام حقیقت کو بیان کر رہا ہے, حقیقت کو عیاں کر رہا ہے, یعنی ایک حقیقت ہے یہ کائنات کا, ایک کائنات کی ایک حقیقت ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے. من حسنت نیتہ زید فی رزقہ, تم اپنی تھنکنگ کو اچھا کر لو, تم اپنی سوچ کو اچھا کر لو, تم اپنے قلب کو پاک کر لو, خود بخود تمہارے رزق میں برکت ہونے لگے گی. اور یہ جو امام کہہ رہا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس منزل سے گزر چکا ہے, امام اس کو اپلائی کر چکا ہے, امام اس کو اپنی عملی زندگی میں دیکھ چکا ہے. لہذا امام کہہ رہا ہے کہ من حسنت نیتہ ہوں, جو بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو وہ کیا کام کرے, وہ اپنی نیت کو اچھا کر لے, اپنی سوچ کو اچھا کر لے. ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, 1000-2000 روپے ذائچہ بنانے والے کو تیار ہیں جو پتہ نہیں کون سا ذائچہ بناتا ہوگا. तावीद घंटे वालों के पास पहुंच जाते हैं, जंतर मंतर के पास पहुंच जाते हैं, जंतर ही खोल के बैठ जाते हैं, मुजरबा मालियात महफूज बुक एजेंसी से ला के उसकी सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी सदाकत का, जिस सच्चाई का कोई सबूत नहीं है। मुमकिन है कुछ चंद एक दुआएँ हों जो मुस्तनद हों माजरत के साथ, लेकिन चूँकि हम अमल से बेकार लोग हैं ना, अमल से भागने वाले लोग हैं, लिहाजा हम वो काम करना चाहते हैं जिसमें मेहनत मशक्क़त ना हो। एक साहब मेरे पास आए, कहेंगे मौलाना रिस्क की तंगी है, ज़रा कोई अमल बता दें। मैंने कहा करेंगे, जी जी मौलाना बिल्कुल बताइए। मैंने कहा जुमे के दिन सुबह 10 बजे 11 बजे जब चाश का वक्त जब सूरज चढ़ जाए तो नमाज जाफर तैयार पढ़ें। तो मौलाना वो तो बड़ी लंबी होती है। मैंने कहा आइम्मा ने ज़मानत दी, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने कहा है। अब नमाज के नाम से जो 17 रकत नमाज, उसी में हमारी कमर टूटने लगती है। पहुँचे जाए कि वो 15-20 मिनट आधे घंटे की नमाज नमाज जाफर तैयार, आइम्मा इमाम रज़ा नमाज शब में नमाज जाफर तैयार को पढ़ा करते थे। नमाज शब में 4 रकत नमाज को बिल्कुल नमाज जाफर तैयार की कैफियत के साथ पढ़ा करते थे, और बिल्कुल बेही नहीं, जिस तरह रसूलुल्लाह बार बार उठ कर नींद तोड़ कर नमाज शब पढ़ा करते थे, इमाम रज़ा भी बेही नहीं ऐसे ही नमाज शब पढ़ा करते थे। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद पर। मन हसनत नियत हो, अपनी नीयत को अच्छा करो। ये जो नीयत क्या है, ये जो दूसरे मोमेंट के बारे में मैं सोच रहा हूँ, बदगुमानी कर रहा हूँ, बुरे ख्याल कर रहा हूँ, बैड थिंकिंग मेरे दिन में है, सुए जन मेरे जहन में बसा हुआ, उस फलां वो फलां ऐसा है, फलां ने ऐसा किया होगा, फलां ने वैसा किया होगा, फलां ने ये जुमला कह दिया होगा, फलां ने मुझे ऐसे देखा था, फलां ने पीठ मोड़ के देखा था, फलां ने मुँह घूर के आँखें घूर के देखा था। खब इमाम कहने अपनी नीयत को अच्छा करो। खुद ब खुद तुम देखोगे जब तुम नीयत के मरहले में, थिंकिंग के मरहले में, सोच के मरहले में, फिक्र के मरहले में सच्चे और सादिक हो जाओगे, खुद ब खुद तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी रूह वो आईना बन जाएगी कि जिस पे इनेकास और रिफ्लेक्शन का अमल ज़्यादा हो जाएगा। आईने का काम क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना, मुनअकिस करना। लेकिन आईने पर अगर गर्द गुबार जम जाए वो रिफ्लेक्शन का काम छोड़ देता है। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपनी ज़ात और रूह के आईने को सैकल करने के लिए तैयार नहीं है। इमाम कह रहे हैं तुम अपनी नीयत को अच्छा करो, तुम्हारी रूह एक आईना बन जाएगी कि जो खुद ब खुद खुदाई रिज़्क़ को जज्ब करने लगेगी। आप करके देखिए, आप लोगों के बारे में अच्छी थिंकिंग कीजिए, लोगों के बारे में पॉजिटिव राय कायम कीजिए, लोगों के बारे में मुस्बत राय कायम कीजिए, हर एक शख्स के बारे में मुस्बत राय कायम कीजिए, खुद ब खुद आप देखेंगे आपके रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफा होने लगेगा। ये मेरा कॉल नहीं है, इमाम का कॉल है। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद। और भी अकवाल थे लेकिन अब मैं सरफ़ नज़र कर रहा हूँ और क्यों असल मकसद की तरफ आऊँ ताकि जिक्र इमाम ज़माना का अनुमान सादिक आ सके। अब इमाम को जो ज़माना है, इमाम को मौका मिले कि दीन को बयान कर सकें। अब इमाम ने जो काविश की, जो जद्दोजहद की, इमाम की खिदमात न होती तो फिर इमाम सादिक को मौका नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा हर इमाम अपने से बाद वाले इमाम के लिए भी राहें हमवार करता है, उसकी इताअत और विलायत के लिए भी राहें हमवार करता है। लिहाजा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आपकी तहरीक और आपकी जद्दोजहद और आपकी जाफ़िशानियाँ सबब बनी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, फिर इमाम सादिक अपने बाद वाले इमाम के लिए। और इमाम ज़माना वो वाहिद इमाम हैं, वो वाहिद मासूम हैं कि जिनके बारे में हर इमाम और हर मासूम के अक़वाल मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि इमाम ज़माना को दीन की हकीकत आयां करनी हो। अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि, जाहिर करेंगे, गालिब करेंगे इमाम। लिहाजा हर इमाम ने इमाम ज़माना के लिए, हर मासूम ने इमाम ज़माना के लिए अकवाल पेश किए हैं। वो छठे इमाम को बहुत ही मशहूर मारूफ को लव अदरकतुहु लखदम तो अय्याम हयाती, इमाम सादिक क्या फरमा रहे हैं, अगर मैं उस मासूम का ज़माना दर करूँ पाऊँ तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इमाम ज़माना की खिदमत में गुजार दूँ।
تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی کس طرح زمینہ سازی کی ہے، زمین ہموار کی ہے کہ وہ ولایت کا سور، اللہم آرنی طلعت الرشیدہ والغرت الحمیدہ، وہ طلعت رشیدہ، وہ طلعت رشیدہ یعنی وہ طلوع، اب تک جو طلوع ہوا وہ طلوع تھا، وہ طلعت رشیدہ نہیں تھا. طلعت رشیدہ کب ہوگا؟ جب سورج جب نمودار ہوتا ہے تو اس اپنی روشنی سے پورے عالم کو منور کر دیتا ہے. اسلام کا سورج طلوع ہو چکا ہے لیکن اپنی معراج کو نہیں پہنچا. اسلام کا سورج اس وقت معراج کو پہنچے گا جب میرے آقا کا ظہور ہوگا. اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، وہ طلعت، وہ طلوع جو رشید ہو، جو کامل ہو، جو مکمل ہو، وہ کیا ہے؟ وقت ظہور امام زمانہ ہے. اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں امام، اس کے لیے بتا رہے ہیں امام. اب امام کو موقع ملا کہ دین کو بتائیں. من مانے عقائد، تفسیر، بیانات، اسٹیٹمنٹ دین کے موجود ہیں. اس زمانے میں مملکت اسلامی میں گھوم رہے ہیں، ہر کوئی اپنے دین کا ایک نیا جی پروڈکٹ لے کے گھوم رہا ہے، یہ دین لے لو، وہ دین لے لو، ایسا دین ویسا دین. امام کو موقع ملا، امام نے کہا بونی الاسلام علی خمسن، بونی الاسلام علی خمسن، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. اسلام پانچ چیزوں پہ قائم ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام پانچ چیزوں پہ قائم ہے، الصلاۃ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت. ولم ینادی بشیئن ما نودیا بالولایت یوم الغدیر، جتنی تاکید اس ولایت کے لیے جو یوم غدیر اعلان ہوئی اللہ کے حکم سے، جتنی تاکید اس کی بیان کی گئی ہے کسی اور کی بیان نہیں کی گئی. نماز کی تاکید ہے، نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، آنکھوں کا نور ہے، سب کچھ کا ہے، نماز قبول، سب کچھ قبول. لیکن کہا کہ جتنی تاکید اس ولایت کے لیے ہے، اب وہ روایت عرض کر رہا ہوں میں امام کی، وہ نہ نماز کے لیے ہے، نہ روزے کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، جتنی تاکید اس ولایت کے لیے ہے. توجہ کیجیے کہ یہ ولایت کیا ہے، یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ ولایت ولایت. اب امام قال زرارہ، اب راوی کہہ رہے ہیں، زرارہ کہہ رہے ہیں، فقلت وایو شین من ذلک افضل، امام سے پوچھا کہ بتائیے کون سی چیز افضل ہے. امام نے فرمایا الولایت افضل، ولایت افضل ہے. کیوں؟ اب امام دلیل دے رہے کیوں ولایت افضل ہے، کیوں جتنی تاکید اس ولایت کی گئی ہے کسی اور چیز کی نہیں کی گئی. اب امام دلیل دے رہے ہیں، لأنها مفتاحهن، اس لیے کہ یہ ولایت اہل بیت نماز کی چابی ہے، نماز کی چابی ہے، بلکہ یوں کہوں نماز کی جان ولایت ہے، روزے کی جان ولایت ہے. لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن، کہ نماز ٹکرے مارنا ہو جائے گا اگر ولایت نہ ہو، روزہ بھوک ہڑتال ہو جائے گا اگر ولایت نہ ہو، اگر زکوٰۃ پیسے برباد کرنا ہے اگر ولایت نہ ہو، اگر ولایت نہ ہو تو کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرنا پتھر کے گرد طواف کرنے کے برابر ہو جائے گا. یہ ولایت ہے کہ جو تمہاری نماز کو نماز بناتی ہے، تمہارے روزے کو روزہ بناتی ہے، تمہارے زکوٰۃ کو زکوٰۃ بناتی ہے، تمہاری حج کو حج بناتی ہے، یہ ہے ولایت. اور پھر امام نے کہا والدلیل والوالی هو الدلیل علیهن، امام کہتے ہیں اور جو صاحب ولایت ہے وہ ان کی رہنمائی کرنے والا ہے. یعنی امام کی ولایت کے سائے میں در حقیقت نماز نماز ہے، عبادت عبادت ہے. اب امام ولایت کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور موقع پر سورہ آل عمران آیت نمبر 200 آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان لانے والوں صبر کرو انفرادی زندگی میں، وصابروا اور اجتماعی زندگی میں صبر کرو، اور رابطوا اور رابطہ برقرار کرو. امام سے پوچھا گیا مولا ان کا کیا معنی ہے، امام نے کہا صابروا علی اداء الفرائض، یہ امام باقر کا قول نقل کر رہا ہوں، صابروا علی اداء الفرائض، فریضوں کی واجبات کی ادائیگی پہ صبر کرو. دل نہیں چاہ رہا لیکن اے خدا تیرا حکم ہے, سر تسلیم خم ہے. یہ کیا ہے امام کہنا, صابروا ادا ادا الفرائض. ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مولا ایسا کیوں ہے, لیکن کہا کہ صبر کرو چونکہ خدا نے کہا ہے, امام نے کہا ہے, معصوم نے کہا, اسے قبول کرو. وصابروا, صابروا یعنی مل جل کر. یہ صابروا کا کہاں سمجھ میں آیا کیا معنی, سورہ والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا یعنی مل جل کر اجتماع میں, سوسائٹی میں مل جل کر, گھروں میں بیٹھ کے نہیں, فیس بک پہ نہیں, واٹس اپ پہ نہیں, مل جل کر. توجہ رکھے گا, یہ ملنا جلنا کہاں سمجھ میں آئے گا, یہ حدیث قصہ میں سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ جمع ہوتے ہیں ہمارے نام پر, ہمارا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ سمجھ میں آئے گا, ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. الی ان یتفرقوا, جب تک ایک ایک فرد اپنے گھروں کو نہیں چلا جاتا ملائکہ استغفار کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے آمین کہتے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں, تواصل کا کیا مطلب ہے, تواصل نہیں, ایک دوسرے کو نصیحت کرو, سفارش کرو, تاکید کرو, دشمن بن کے, دشمن کو تاکید نہیں کی جاتی, دوستوں کو تاکید کی جاتی. امام کہہ رہے ہیں ہمدردی اور ہمدلی ایجاد کرو, مہربانی اور دل سوزی ایجاد کرو, دلوں کو قریب کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو, تب جا کے یہ معنی سمجھ میں آئے گا. اب امام کیا کہہ رہے ہیں, وہ صابر کا مطلب کیا ہے, صابر عدوکم, مل جل کر صبر کرو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں. یعنی تشیع کو چاہیے کہ اپنے مشترکہ دشمنوں کے لیے اگر متحد ہو جائے گی تو اس کا دشمن ناکام ہو جائے گا اور تشیع کامیاب ہو جائے گی. لیکن شرط کیا ہے, لیکن شرط کیا ہے, صابر, صبر کرو. صبر کرو یہ نہیں کہ میں آپ کے کان میں آ کے کہوں, آپ ان کے کان میں کہیں. جس طرح یہ مجالس برپا کی جاتی ہے, محافل برپا کی جاتی ہیں, یہ پیار و محبت تشیع میں نظر آنا چاہیے تاکہ تم اپنے دشمنوں کے خلاف متحد ہو سکو. جب آپس میں انتشار ہوگا, جب آپس میں اختلاف ہوگا, جب آپس میں ہی دو دل ہوں گے, جب آپس میں ہی پیٹھ پیچھے برائیاں ہوں گی, جب آپس میں ہی لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے تو وہ معنی پورا نہیں ہوگا. پھر امام نے کہا رابطو, رابطہ برقرار کرو, رابطہ برقرار کرو. امام کے جملے ہیں, ورابطو امامکم المنتظر, اپنے اس منتظر امام سے رابطہ برقرار کرو جس کا تم انتظار کر رہے ہو. یعنی ولایت کے ساتھ تمہارا رابطہ اور رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. رابطو کا کیا مطلب ہے, عربی زبان میں جو بیلٹ بانی جاتی ہے اس کو ربط بھی کہا جاتا ہے. ربط دینا یعنی جوڑ دینا. جیسے آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کیا ہے, وہ بیلٹ باندھ لیتے ہیں. جب تک وہ بیلٹ ہے آپ سیٹ سے جڑے رہتے ہیں. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم نقصان ہوتا ہے. کیوں, کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ حرکت تو کر رہی ہوتی ہے, لیکن اگر گاڑی خلابازی کھاتی ہے, الٹتی ہے, تو چونکہ آپ سیٹ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا. اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ولایت سے رابطہ مضبوط رکھو. زندگی کے نشیب و فراز میں تمہیں بہت سارے حوادث پیش آئیں گے, لیکن اگر ولایت سے رابطہ مضبوط ہوگا تو تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس دو تین مثالیں دوں کہ کیسے رابطہ برقرار کریں اور آج کی گفتگو تمام. صابروا عدوکم, اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مل جل کر صبر کرو. جب آپ کا عقیدہ مجھ سے مخالف ہوگا, آپ میرے دشمن ہوں گے, میں آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کروں گا, تو ہم کیسے صبر کریں گے. آج تشیع کو میں نے بتایا کہ آج تشیع کو شکست دینے کے لیے, کیوں, تشیع کیا ہے, وہ طلعت رشیدہ ہے, وہ سورج ہے ولایت کا جسے طلوع ہونا ہے. اس کو روکنے کے لیے, اس کی آب و تاب کو روکنے کے لیے، اس کی ذوف شانی کو روکنے کے لیے، اس کی شدت و حدت کو کم کرنے کے لیے دشمن مسلسل کوششیں کر رہا ہے کہ تشیع کو کسی طرح زخ پہنچائے جائے، انتشار پیدا کیا جائے، تفریق ڈالی جائے، دشمن بنایا جائے، یہ ماتمی، یہ نمازی، یہ مقلد، یہ غیر مقلد، یہ مقصر، یہ غالی، یہ فلاں، یہ ایم آئی سکس کا ایجنٹ، یہ فلاں، ان کی حقیقتیں ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت تشیع کو جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ ہم جتنے متحد ہو سکیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا، ممکن ہے ایک شخص شہادت صالح سے نماز میں پڑھتا ہے، مولا علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے، خوب مشتہد کے فتوے کے تحت اس کی نماز درست نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہر جگہ اضافہ نہیں کر سکتے آپ، اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کر سکتے. ہاں جس طرح اجازت دی گئی ہے، جہاں مشتہد نے اجازت دی ہے امام کے حکم سے، وہاں پہ آپ جس طرح چاہیں پڑھیں. اب مثال کے طور پر آیت اللہ گل پائے گیا نے اشہد ان علی نے ولی اللہ کہا امام خمینی کی نماز جنازہ میں، تو ایک علامہ صاحب کہہ لیں گے دیکھو یہ انہوں نے کہا وہ نماز جنازہ کے احکام دوسرے ہیں. یا مثلا آیت اللہ بہجت نے رکو میں اللہم لعن قتلت امیر المومنین کہہ دیا، کہا کہ دیکھو جہاں پہ اجازت دی گئی ہے وہاں پہ اجازت ہے، آپ مجتہد سے آگے بند پڑھیں. گیارہویں امام کا قول آپ کو یاد نہیں ہے، فالی العوام آئیں یقلدو، عوام کو چاہیے کہ ان صفات کے مالک مجتہدین کی تقلید کرو. جب امام نے کہہ دیا، ولایت نے کہہ دیا، تو ماننا ہمارا حکم، ماننا ہمیں چاہیے امام کا حکم مانے، اپنی طرف سے اس میں تعلیقیں مت لگائیں، حاشی مت لگائیں، اس کی تفسیر مت کریں. تو امام در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے کہ مل جل کر صبر کرو، اور یہ صبر اسی وقت ہوگا جب ہمدلی ہوگی، رفاقت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگا. لہذا آج تشیع کو اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کے لیے کہ یہ 313 افراد تیار نہ ہوں، امام کے حمایتی تیار نہ ہوں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا کر لڑایا جائے، ہماری قوت کا شیرادہ بکھیر دیا جائے، اور ہم وہ کام نہ کر سکیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے امام عصر کی ولایت کے سائے میں، ان کی نصرت اور ان کی مدد کے سائے میں. یاد رکھیے گا، ممکن ایک شخص شہادت صالح سے پڑھتا ہے، وہ مجتہد کے فتوے کے تحت نماز باطل ہے اس کی، لیکن مجھے اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تم غالی ہو گئے ہو، تم مقصر ہو گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو، تم ایم آئی سکس کے ایجنٹ ہو گئے ہو. نہیں، یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے اس تک جو وضاحت پہنچی ہو ایسے پہنچی ہو. اگر میں اور آپ اس کو اپنے سے دور کر دیں، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ جب پہلے ہی مرحلے پر یہ کام ہم نے مجلس میں کیا، ہم نے تبرع کے نام پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لفافے کا وزن بڑھانے کے لیے تبرع کا غلط معنی بیان کیا، اور تاکہ جن لوگوں تک تبلیغ پہنچنی چاہیے تھی وہ تبلیغ کا دروازہ ہم نے پہلے ہی بند کر دیا. وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ جو شہید ہوئے وہ ہوئے، لیکن ہم نے تبلیغ کا دروازہ بند کیا ہے. وہ اس سے آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے اہل سنت کی بہت بڑی تعداد آپ کی مجالس میں آتی تھی، آج وہی کام ہم جو ہے وہ قاصر اور مقصر اور غالی کے نام پہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غالی نہیں ہے، غالی ہیں، مقصر ہیں، لیکن ان کو ڈھونڈیے، ان مغرض افراد کو جو اعلی کار ہیں، ایم آئی سکس کے ایجنٹ ہیں، جن کو رزق ملتا ہے، جن کو پیسہ ملتا ہے، جن کو خطوط دیے جاتے ہیں، جن کو لائن آف ایکشن ملتا ہے، لیکن ہر ایک پر، ہر مومن پر انگلی اٹھانا قطعاً تشیع کی متحمل نہیں ہے. صابروا عدوکم، جتنا ہو سکے ولایت کے عنوان پر متحد ہوں. اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، اب پاکستان کے بڑے بڑے علماء در حقیقت اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے تشیع کو متحد کیا جائے. ہم عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نبی کے ماننے والے ہیں. ہم یہودیوں کے ساتھ اتحاد کی باتیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں. ہم اہل سنت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ولایت اہل بیت کو جس صورت میں بھی تسلیم کرتے ہیں، بہرحال کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو وہ شیعہ، وہ مومن، وہ محب اہل بیت جس تک دین کی اور ولایت کی اور اہل بیت کی صحیح تفسیر نہ پہنچی ہو، صحیح شکل نہ پہنچی ہو، میں اس پہ بیان بازی کر کے اور اس کو دور کر کے اس کی ہدایت کا دروازہ بند کر دوں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، قطعاً مناسب نہیں ہے. لہذا جتنا ہو سکے ان مغرض افراد کی شناسائی کی جائے. یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا لاہور میں جو کچھ عرصے پہلے کانفرنس ہوئی تھی، ان میں کوئی بڑا نام موجود نہیں تھا، کوئی بڑا ذاکر موجود نہیں تھا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ لہذا ان کو تنہا کیا جائے، جتنے افراد کو پیار و محبت سے آپ اپنا پیغام دے سکیں دیں، تاکہ ہم ان افراد کو جن تک دین کا، ولایت کا، اہل بیت کا پیغام غلط انداز سے پہنچا ہے، ان کو صحیح راستے پہ لا سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ صابر و عدوکم، یہ صبر کیسے ہوگا، تشیع کیسے دشمن کے مقابلے میں صبر کرے گی؟ جب متحد ہوگی، جب متفق ہوگی۔ لہذا ہمیں وسیع القلبی کا، وسیع النظری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دوسروں کے عقائد، غلط عقائد کو تسلیم کر لوں، نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہا تھا، ایک ایسے ہی دوست، ایک ایسے ہی صاحب جن سے دوستی بعد میں ہوئی، وہ مشتد کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے تھے، بس ان کی بسم اللہ کی ہوتی تھی، مشتد کے خلاف گالم گلوچ ہوتی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک کلپ اور ایک بیان اور ایک تصویر اور ایک واٹس ایپ پہ میسج آتا تھا۔ خیر، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ، لیکن کم سے کم شائستہ زبان تو استعمال کریں نا۔ آپ کا دشمنی صحیح، میں اگر آپ کا مخالف عقیدے کا ہوں اور آپ کو میرا عقیدہ نہیں پسند ہے، تو کم سے کم شائستگی کی زبان تو استعمال کریں۔ انہوں نے تسلیم کیا، ادب سے سلام نہیں کرتے تھے، عالی مدد، میں نے سمجھایا، واٹس ایپ پہ گفتگو ہو رہی ہے یہ، میں نے کہا کہ سلام کرنا سنت رسول ہے، سلام کرنا جو سنت اہل بیت ہے۔ اب حدیث کے سمے سکھائیے کہ رسول اللہ نے سلام کیا تھا یا علی مدد کہا تھا؟ اگر یا علی مدد کہا، آپ کے السلام علیکم یا علی مدد، اس سے بہتر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی سلامتی بھی ہو ولایت علی کے سائے میں۔ مل کے درود بھی محمد و آل محمد۔ اب وہ سلام پہ بھی آ گئے، پھر مجھے کہا کہ مولانا آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، میں آپ کا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا آپ میرے گھر تشریف لائے، میں نے وعدہ کیا ان سے کہ آپ کے گھر آؤں گا، چائے پیوں گا۔ دیکھیں نا، یہی ڈائیلاگ پیار محبت کیا ہوا کہ وہ اپنے عقیدے کو کسی حد تک چھوڑنے کے لیے تیار، اور مجھے یقین ہے کہ میں مزید اگر مجالست اختیار کروں تو ان کو اپنا ہم عقیدہ بنا لوں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے میرے عقیدے میں جان ہے، لیکن پیار و محبت سے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ انہی کا ایک جملہ میں نقل کر رہا ہوں جو اکثر بیشتر آپ نے بھی سنا ہوگا، کہیں گے یہ آپ لوگ جو ہے نا مولوی حضرات، یا آپ کے فالوور جو بھی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ سب فوراً سے ہر ایک کو غالی کیوں کہہ دیتے ہیں؟ میں تو غالی نہیں ہوں، میں تو نصیری نہیں ہوں۔ صحیح بات تھی، وہ سلام کی جگہ یا علی مدد کہہ رہا ہے تو نصیری ہو گیا وہ؟ نہیں۔ یہ شہادت ثالثہ پڑھا نصیری ہو گیا وہ؟ نہیں۔ مباحد ہے، جبھی تو نماز پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے اس کی نماز درست نہیں ہے۔ دیکھیے بہت ہی سنجیدہ دل سے اس اور توجہ کے ساتھ اس موضوع کو سنیے گا، اس لیے آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور ابھی پنجاب ہو کے آ رہا ہوں تو وہاں پر اور زیادہ یہ مسائل پیش آ گئے، گھر گھر میں اختلاف، گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں بٹوارے، گھر گھر میں نفرتیں۔ کس کے نام پر؟ مولا علی کے نام پر۔ مولا علی کے نام پر نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، ولایت کے نام پر دشمنی اختیار کی جا رہی ہے۔ ہونے تو یہ چاہیے تھا، جو ولایت کو نہیں مانتا میں اس کا دشمن ہوتا، اس کی اصلاح کرتا، لیکن آج کیا ہوا، نہج یہ ہو گئی ہے، نوبت یہ آ گئی ہے کہ ولایت علی کے نام پر دشمنیاں، ولایت کی منمانی تفسیر کے نام پر بٹوارے اور نفرتیں اور دوریاں۔ یہ واقعاً اب تشیع متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے تشیع کو جس طرح کے بڑھنا چاہیے، اور اپنے عرض کروں کہ اپنے اجتماعی فرائض پہ عمل پیدا ہونا چاہیے، اس کی لازم و ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہر ایک کو ٹیگ لگا دیتے ہیں اور فتویٰ دے دیتے ہیں، داغ دیتے ہیں کہ جناب یہ غالی مقصر، وہ درست بات ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ولایت کی حقیقی تفسیر اگر آپ کے پاس ہے تو پیار و محبت سے لوگوں تک پہنچائیں۔ کئی ایسے نوجوان تھے ملیر کے علاقے میں، جب اشرف پڑھنے گیا میں کھوکھرا پار میں، بہت سارے ایسے نوجوان تھے، جب گفتگو کی تو ان کا پارا ہائی ہوا، وہ ان کو جب حقیقت پتہ چلی ولایت کی تو کہہ لیں گے مولانا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے علامہ ہیں، بہت ہی مشہور ہیں، بہرحال انہی کے دو شاگرد میرے پاس آئے، دو جلسے ہوئے، دو سیٹنگز ہوئیں، اس کے بعد تیسرے میں نہیں آئے، تو جو واسطہ تھا میں نے اس سے پوچھا بھائی وہ کہاں گئے، کیوں نہیں آئے؟ بڑے خوش تھے وہ کہ مولانا ہمیں بہت سارے مسائل کے جواب ملا، کہا کہ پیچھے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ اس قصے کے مسائل ہیں، یاد رکھیے گا، رابطہ امام سے رابطہ برقرار کرو۔ آج پہلی چونکہ گفتگو ہے ذکر امام زمانہ کی، امام باقر کہہ رہے ہیں امام زمانہ سے رابطہ برقرار ہے. اگر امام زمانہ سے رابطہ صرف نام کی حد تک نہیں ہو، آئمہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، زیارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ عقیدتاً چوم رہے ہوتے ہیں. یہ چومنا بہت اچھی بات ہے، عقیدت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے، وابستگی کا اظہار ہے، لیکن یہ کون و صادقین کا مزاق نہیں ہے. میں اپنے گھر میں آزاد خانہ سجا لوں، علم لگا لوں، یہ کون و صادقین کا اظہار تو ہو سکتا ہے، لیکن کون و صادقین کی حقیقی تفسیر نہیں ہو سکتی. میں روزانہ حضرت عباس علم کی زیارت کروں، دور سے دیکھوں، السلام علیکم ابوالفضل العباس کہوں، یہ وابستگی تو ہو سکتی ہے ولایت سے، لیکن کونو مع صادقین کا مزداق، مع صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. امام زمانہ رابطو مع امامکم المنتظر، امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو. کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ امام کے لیے دعائے سلامتی. امام زمانہ دعائے سلامتی، یعنی جب سردی ہوتی ہے اور میں ٹھٹھر رہا ہوتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ اے اللہ آج تو سورج نکال دے، کچھ تو تمازت لے سکوں، کچھ تو گرمی لے سکوں. میں دعا کرتا ہوں آج سورج نکل آئے. کبھی سورج بہت تیز ہوتا ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، کہتا ہوں اے خدا چند بادل کے ٹکڑے بھیج دے، اس سورج کو چھپا دے، چند بوند پانی برسا دے. یعنی انسان کہ جس چیز کو حاجت ہوتی ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، تڑپتا ہے، مانگتا ہے. بہت آسان سی بات کروں میں، جب انکریمنٹ کا زمانہ قریب آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب انکریمنٹ لگنے جا رہا ہے، فائل اوپر جا رہی ہیں، تو آپ کی خود و خوشی میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے؟ سچے دل سے سوچیے گا، کیا اتنا ہی توجہ اور دعا کبھی ہم نے امام زمانہ کے لیے بھی کی ہے؟ انشاءاللہ ایک مجلس اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ دعائے سلامتی امام زمانہ ہے کیا. پہلی چیز کیا ہے؟ امام کی سلامتی کی دعا. میری سلامتی سے امام سالم نہیں رہیں گے، امام محفوظ اللہ کی بارگاہ میں. خدا ہماری صداقت و سچائی اور ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جو ظہور کرنے والا ہے اس کے لیے کتنے بیتاب ہو، کتنے بیتاب ہو، کتنی بیتابی تمہارے اندر ہے، کتنی تڑپ تمہارے اندر ہے، کتنی پیاس تمہارے اندر ہے. دعا سلامتی امام زمانہ. ایک، دو، کثرت سے دعا امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے. وَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، امام کہہ رہے ہیں کثرت کے ساتھ دعا کرو میرے ظہور میں تعجیل کے لیے. یعنی امام کا ظہور، اس میں سرعت موقوف ہے مومنین کی دعا پر. اگر نہ ہوتی تو امام نہ کہتے. لیکن یہ والی دعا نہیں کہ بھائی ایک دفعہ مولانا پڑھا اللہم کل ولیک الحمد ابن الحسن، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، واٹس اپ کر رہا ہے، کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہے، کوئی تبرک کی طرف دیکھ رہا ہے. دل سے دعا، رابطہ امام سے، توجہ رکھے گا. دوسرا، ایک اور جو ایک عارف خدا نے، ایک ولی خدا نے بیان کیا، نماز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. دو رکعت نماز ہے جس میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، بہت سادی سی نماز ہے، 10 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. جو شب بدھ جاتے ہیں لوگ وہاں پہ جمکران میں پڑھتے ہیں، یہ مسجد سیلا میں پڑھتے ہیں، یہ مومنین مسجدوں میں شب جمعہ پڑھتے ہیں، روز جمعہ پڑھتے ہیں. نماز امام زمان، اس سے توسل. اور تیسری چیز یہ کہ امام کی اجتماعی معرفت. دیکھیں میں جتنا نیک ہو جاؤں، لیکن اگر امام کے لیے میں نے اجتماع کو، سوسائٹی کو تیار نہیں کیا، تو میرا نیک ہونا امام کے کسی کام نہیں آئے گا. انفرادی اور ذاتی حسن و کردار کی خوبی، اور پھر امام کے لیے ٹیم ورک. انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو کروں گا، یہ ٹیم ورک کیسے کیا جائے، کیسے مل جل کر تشیع کو مضبوط کریں، مستحکم کریں. یہ دراڑیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب معمار جب اینٹیں رکھ رہا ہوتا ہے تو دراڑوں کو بند کر دیتا ہے، ان کے درمیان گارا ڈال دیتا ہے، مسالہ ڈال دیتا ہے، تاکہ کہیں سے کوئی روزنہ کوئی سوراخ سوئی برابر بھی نہ رہے، تاکہ اس کوئی اندر رہنے والے کو گزند نہ پہنچے. یہ تشیع کی تعمیر کیسے کریں، آئمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے کریں، دعاؤں نے ہمیں بتایا ہے کہ ولایت کے سائے میں تشیع کو کیسے مضبوط کرو. بس آج کی گفتگو ختم، اور کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ کیسے مضبوط کریں تشیع کو، کیسے ایک دوسرے کو جمع کریں تاکہ ہم دشمن کے مقابلے میں صابر و عدو وکم کا حقیقی مزاق بن سکیں. لیکن میں نیک ہوں بہت اچھا ہے، لیکن کیا اجتماع کو میں سوسائٹی کو تیار کروں، اور اس کے لیے بہترین صورت کیا ہے؟ یہی مجالس ہیں، یہی محافل ہیں، یہی مجالس ذکر اہل بیت ہیں کہ جو دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اصبروا علی اداء الفرائض، واجبات کی ادائیگی پہ صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں مل جل کے صبر کرو، ورابطوا مع امامک المنتظر، اپنے امام زمانہ سے جس کا تم انتظار کر رہے ہو اس سے رابطہ مضبوط کرو. امام باقر کی پوری زندگی ایک کرب کے ساتھ گزری ہے، واقعات کرب و بلا کے بچشم دید گواہ. امام سجاد کی جب شہادت ہوئی تو آپ کا ایک اونٹ تھا جس پہ آپ نے کئی حج کیے تھے، مگر اس اونٹ کو ایک تازیانہ نہیں مارا تھا. جب امام کی شہادت ہو گئی، جنت البقیع میں دفنا دیا، تو صحابی آئے کہا کہ امام سجاد کا اونٹ رسی توڑ کر کہیں چلا گیا. امام نے کہا جنت البقیع ہوگا، اسے لے آؤ. لوگ گئے اور اسے لا کر دوبارہ رسی سے باندھ دیا. دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، امام نے کہا جنت البقیع میں ہوگا، اسے لے آؤ. جب تین مرتبہ یہ اس سے زیادہ مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو امام نے کہا کہ اس حیوان کو اپنے مالک کی قبر کے علاوہ کہیں اور اطمینان نصیب نہیں ہوا. اور وہ وہیں رو رو کے اپنی جان دے. دیکھو یہی ہوا، وہ اونٹ امام کی قبر پر منہ رکھ کر روتا رہا یہاں تک کہ اس نے جان دی. آپ تصور کیجئے کہ امام نے 25 حج کی اور ایک تازیانہ نہ مارا ہو، اس امام کے لیے جب سکینہ کے تازیانے لگتے ہوں گے تو امام کے دل کا کیا عالم ہوگا. جب سکینہ کے تماچے لگائے جاتے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. امام باقر علیہ السلام چھوٹے سن و سال میں یہ منظر دیکھتے ہیں. جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے، اور جب شام غریب تھی نا تو رات کی تاریخی تھی، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، بس اتنا پتا تھا خیام جل چکے ہیں، بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں. جناب سکینہ جب ہوش میں آتی ہیں اور کہتی ہیں پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، تو جناب زینب کہتی ہیں تیری پھوپھی بھی اسی عالم میں ہے. اللہ اکبر. رات کی تاریخی تھی، سب چھپا ہوا تھا. اب جو سورج طلوع ہوا تو بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھیں. اللہ اکبر. اس کے بعد جب قافلہ چلا ہے تو امام باقر نے دیکھا کہ کس طرح حسین کا لاشہ پامال شدہ تھا، کس طرح علی اکبر کا جنازہ پامال شدہ تھا، ارے کس طرح اہل بیت کے جنازوں کو سرزمین کربلا میں بلا کفن چھوڑ دیا گیا تھا. یہ امام کے سامنے موجود تھا، اور یہ قلق امام کو ساری زندگی رہا، یہ غم ساری زندگی رہا. بس عزادارو آخری وقت آ گیا، خامس آل ابا کو، پانچویں امام کو، پانچویں معصوم کو زہر دیا گیا. امام نے اپنے بچوں کو جمع کیا، امام جعفر صادق کو بلایا، راز امامت ودیت کی، بیٹا ہم جا رہے ہیں اس دنیا سے، راز امامت تمہارے حوالے ہے، بیٹا اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن دینا. بس ایک دفعہ امام کی آنکھیں بند ہوئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائے بلند ہوئی، ارے مدینہ ماتم کتا بن گیا، ارے فرزند رسول اٹھ گیا، ارے امام کے ہزاروں شاگرد آ گئے، چاہنے والے آ گئے، ارے محب آ گئے، ارے عزادار آ گئے، سب چاہتے ہیں کہ امام کے جنازے کو کہندہ دیا جائے، امام کے تابوت کو کہندہ دیا جائے. امام جعفر صادق نے غسل و کفن دیا، نماز پڑھی، میں کو اے مولا بہت خوش نصیب ہو، ارے بابا کو دفن کیا، بابا کو کفن ملا، ارے اتنے چاہنے والے موجود تھے مدینے میں، ارے تانتا بندھا ہوا تھا، ہر اچھا چاہتا تھا، ارے فرزند رسول کے جنازے کو کہندہ دیں. بس عزادارو میں کو امام صادق خوش نصیب ہیں آپ، مگر ذرا کربلا
चला आ जाना, अरे एक बेटा होगा, अरे रसन बस्ता, अरे बाबा का जनाजा दफनाने आएगा। अजरकुमर अल्लाह, अरे रिवायत ये कहती है एक एक दफा जब कब्र में लिटा दिया तो रस्म ये होती है बंदे कफन खोले जाते हैं, आखिरी दीदार किया जाता है। ए इमाम सादिक, आपने बंदे कफन खोले होंगे, आखिरी दीदार किया होगा, मगर हाय करबला, हाय सैयद सज्जाद, अरे बाबा को कफन कहाँ मिला। जो बंदे कफन खोलते और बाबा का सर अकदस कहा था जो आखिरी लानतुल्लाह على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلب بار الله ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے نازوں کو ہماری بخشش اور ہماری معرفت میں اضافہ کا ذریعہ قرار دے، ہمیں حقیقی معنی میں امام زمانے سے توصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الله تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، حاضرین محفل، بانیان محفل، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجت قبول فرما، ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، خصوصاً امیر حیدر صاحب کے جو بانی ہیں اس تین روزہ مجالس کے، ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، بار اللہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا، اس مجلس میں جو بھی عزادار جو بھی مومن شریک ہے اس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، اپنے تمام مرحومین اور تمام شہدائے اسلام اور شہدائے مدافعین حرم کے لیے تلاوت فرما، بسم اللہ الرحمن۔